بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
صلوات عليه محمد وعلى آله. خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کی اور میری توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور جو جس طریقے سے بھی فرش اعظم میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، سننے سے، پڑھنے سے، نوحہ خانی سے، مرثیہ سے، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اس کا اجر بہت عظیم ہے، کیونکہ یہ فرش معمولی فرش نہیں ہے. ایک چھوٹی سی گزارش تمام مؤمنین سے اور انتظامیہ سے کہ وقت کا ضرور خیال رکھیں. میں آج 8:30 بجے کا تیار بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ 9 بجے کا اعلان ہوا ہے کہ 9 بجے ممبر پہ بیٹھنا ہے، مگر ابھی تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اس وقت سے. تو اگر مؤمنین وقت پر آ سکیں، اور جو انتظامیہ ہے حدیث کی ساری یا جو بھی سلسلہ ہے، اگر جلدی ہو سکے تو انشاءاللہ مؤمنین بھی جلدی گھر جا سکیں. ویکینڈ ہے، ہفتہ اتوار ہے، چھٹی ہے، ٹھیک ہے، اگر نارمل دن میں، کیونکہ اگلے دن کام پر جانا ہوتا ہے، تو تمام مؤمنین کا خیال رکھا ہے. ان شاء اللہ صلوات پڑھی آپ نے. جس موضوع کو شروع کیا ہم نے کل سے، وہ فساد کا موضوع تھا، اور قرار یہ پایا کہ ہم فساد سے مقابلے کی راہ کو یہاں پر بیان کریں. جتنے بھی دن ہیں ہمارے پاس، 9 دن ہیں یا 8 دن ہیں جتنے رہ گئے، اس میں فساد سے مقابلے کی راہ کو بیان کریں. مگر قبل اس سے کہ ہم ان راستوں کو جانیں یا ان چیزوں کی طرف جائیں کہ جس سے ہم فساد کو روک سکتے ہیں یا اس کا اثر کم کر سکتے ہیں، ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فساد کس کس چیز کو کہا جاتا ہے. اور سب سے پہلا مصداق، مثال، مصداق کہتے ہیں ایسی چیز کہ جو موضوع ہوتا ہے اس میں صدق پاتا ہے، اسی لیے صدق سے مصداق نکلا ہے. جن چیزوں کے اوپر صدق پاتا ہے فساد، پہلی چیز جو ہم نے بیان کی وہ یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام اور اطہار علیہ السلام کی عدم اطاعت، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کے فرامین کو فالو نہ کرنا، یہ پہلی مصداق تھی. اور اس میں ہم نے مختصراً بہت جلدی بیان کیا کچھ انبیاء کے حالات، کہ کس طرح سے ان کی قوموں پر عذاب آیا، اور پھر وہی لوگ جو بچ گئے جو مؤمنین تھے اپنے زمانے کی، ان کی اولادیں دوبارہ کس طرح سے اس فساد میں مبتلا ہوئیں، اس چیز کو بیان کیا گیا. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، بعثت پیغمبر تک پہنچا، اور رسول اکرم کی رحلت کے بعد، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں غدیر کا اعلان کیا، اس کو فوراً ہی بلا دیا گیا، اس ولایت کے خط کو بلا دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 56 میں خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ اس کے بعد کہ اس کی اصلاح کر دی گئی. تو پوچھا گیا روایت میں ہے کہ خدا کس طرح سے اصلاح کرتا ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ ہم نے اصلاح کر دیا ہے، جب اصلاح ہو چکی یہ زمین، اس کے بعد اس پر فساد مت پھیلاؤ. اب خدا نے کس طرح سے یہ اصلاح کیا، تو روایات میں ہے کہ اصلحہ برسول رب العالمین، کہ اس کی اصلاح کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے. وبأمیر المؤمنین، اور امیر المؤمنین کے ذریعے، گویا وہ جو سلسلہ نبوت چلتا آ رہا تھا آدم سے خاتم تک، خدا نے خاتم الانبیاء پر اس سلسلے کو ختم نہ کیا، وہ ولایت کا اعلان جو غدیر کے دن ہوا اس کے ذریعے اس کی تکمیل ہوئی. تو گویا نبوت کا سلسلہ اور امامت کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے خدا نے اصلاح کی اس زمین پر، اور جس وقت لوگوں نے اس کو بھلا دیا وہ فساد میں مبتلا ہوئے. اسی روایت کے آگے آتا ہے کہ وس اسلحہ برسول اللہ و بامیر المؤمنین فسفدو، پھر دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے، فسفدوہا، دوبارہ اس زمین پر فساد ہوا. حين ترکوا امیر المومنین، جس وقت انہوں نے امیر المومنین کو چھوڑ دیا۔ لذا کل بیان ہوا کہ کیوں یہ فساد دوبارہ پھیلا، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی انجام نہ دی۔ ہم آج تک لوگوں کو فلسفہ غدیر، فلسفہ ولایت، نظام ولایت سمجھا ہی نہ سکے، جس کی وجہ سے ہم آج اس طرح سے ان حالات میں بھٹک رہے ہیں۔ جبکہ ہمسایہ ملک کی جو مثال دی گئی، وہاں پر یہی نظام ولایت ہے، امن و امان ہے، لوگ آرام سے اپنے مراسم انجام دیتے ہیں، شیعہ سنی جھگڑا نہیں، فرقہ واریت نہیں، امن و امان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پرچم ولایت ہے اس کے تحت وہ آ گئے، صحیح معنوں میں انہوں نے اس چیز کو سمجھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے اس نظام کو صحیح معنوں میں دنیا تک پہنچائیں، پہلے اپنے محلے سے شروع کریں، پھر شہر میں، پھر ملک میں، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں۔ کیونکہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا امام کی، جب ہم کہتے ہیں کہ خدایا امام کا ظہور فرما جلد از جلد، تو خدا اس انتظار میں ہے کہ یہ جو شخص دعا کر رہا ہے امام کے ظہور کی، اس نے امام کے ظہور کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ ہمیں اپنے گریبان جھانکنے چاہیے، اپنے اپنے گریبان، کہ ہم نے کس حد تک اس راستے کو صاف بنایا، اس زمین کو امن بنایا، امن کی زمین بنائی، کہ ہمارا امام جب آئے تو اس کو فخر ہو ہم پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے اس خطے کو پرامن بنا دیا۔ میں اگر بلانا چاہوں، میں اگر جانا چاہوں تو بڑے آرام سے جا سکتا ہوں۔ اور وہ فلسفہ غیبت جو استاد سے نقل ہوا وہ ہم نے کل بیان کیا۔ دوسری چیز جو فساد کا مصداق کہلاتی ہے یا مثال کہلاتی ہے، وہ ہے اسراف۔ اسراف کا جب لفظ آتا ہے عموماً ہمیں یہی آیت ذہن میں آتی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو۔ یہ ایک مصداق ہے، خود اسراف کے اندر جو اس کی مثالیں ہیں، بہت ساری چیزیں قرآن نے بیان کی کہ یہ چیزیں اسراف میں ہیں۔ اس میں سے ایک چیز کھانے پینے پہ ہے، کہ انسان کو اپنے کھانے پینے پہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اسراف نہ کرے۔ دوسری چیز جو قرآن کہتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 33، فلا یسرف فی القتل، جب تم انتقام لیتے ہو، جب تم قتل کرتے ہو، جب تم قصاص کرتے ہو، اس میں اسراف مت کرو۔ یعنی کیا؟ آپ دیکھیں معاشرے میں جو چیزیں ابھی ہمیں نظر آتی ہیں، روزمرہ زندگی میں ہی ہمارے عام ہو چکی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی انجانے میں ٹکر لگ گئی، کوئی گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی چلتے ہوئے کسی کا ہاتھ لگ گیا، تو جوابی کاروائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ اسراف ہے۔ آج تک ہم نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا، یہ جو نازیبا الفاظ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، دوسرے شخص کو نازیبا الفاظ سے پکارتے ہیں اس جھگڑے میں یا اس ٹکراؤ میں، وہ بہتان ہے، تہمت ہے اس شخص کے اوپر، اور تہمت گناہانِ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ یعنی آپ کسی کو جب، خدا نخواستہ کوئی مومنین تو نہیں کرتے، لیکن جب گالیاں دیتے ہیں یہ بہتان لگا رہے ہیں، اس شخص میں وہ صفات نہیں پائی جاتی، کیوں اس شخص کو ان القابات کے ساتھ پکارا جاتا ہے؟ یہ بہتان ہے، گناہانِ کبیرہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں، غور و فکر کریں اپنی زندگی میں، غور و فکر کریں۔ تو اسراف کی جو مثالیں ہیں، کھانے پینے میں اسراف کرنا، دوسری چیز انتقام لیتے ہوئے، قصاص کرتے ہوئے، اس میں اسراف کہتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں اسراف نہ کرو، جتنا تمہیں نقصان پہنچا ہے اسی حد تک اس کو نقصان پہنچاؤ، معاف کر دو گے تو بہترین بات ہے۔ تو یہ اسراف کی دوسری مثال۔ تیسری مثال طغیان ہے۔ طغیان کو عام طور پر انحراف، منحرف ہونا، جس طرح انہ طغا لفظ آیا ہے قرآن میں، سورہ فجر میں بھی ہے، کہ وہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں وہ شہروں کے اندر طغیان کرتے ہیں، وہ فساد پھیلاتے ہیں، وہ شہروں کو برباد کرتے ہیں، یہ طغیان ہے۔ طغیان کی بہترین مثال اگر تاریخ میں لینی ہو، جو ہمارے قرن سے نزدیک ہے، اور جو تاریخ ہم یہ کربلا کی جو تاریخ ہم بیان کرتے ہیں اس میں بنو امیہ کی مثال پہلی مثال ہے کس طریقے سے انہوں نے طغیان کیا. اگر وہ طغیان گر نہ ہوتے تو کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا. اگر وہ طغیان گر نہ ہوتے تو حادثہ کربلا کے بعد مدینہ کا رخ کر کر خانہ کعبہ کو نہ جلاتے. یہ ان کی نشانیاں ہیں, ملوک کی نشانیاں ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری حکومت بنو عباس کی حکومت, ایک کے بعد دوسرے امام کو شہید کیا گیا. یہ کیوں ہے؟ یہ فساد کی وجہ سے. مفسد ہیں یہ, یہ نشانیاں ہیں, یہ مثالیں ہیں فساد کی. ان کو پڑھا کریں, تاریخ کو پڑھیں تاکہ سمجھ آئے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. ہمیں اگر اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے, اپنے معاشرے میں اچھائی لانی ہے, تو ہمیں ان چیزوں کا مطالعہ کرنا ہوگا اور مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنا ہوگا کہ جو چیزیں وہاں پر تھیں وہ ہمارے اندر نہ آئیں. اور پھر اس کے بعد استکبار ہے, ظلم ہے, ظالم ہے. فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں, یہ استکبار ہے, ظالم ہے, ظلم کرتا تھا. یہ دوسری مثال اس کی, اسراف کی. یہ چیزیں اسراف میں پائی جاتی ہیں کیونکہ ہم عموماً ایک ہی چیز کو اسراف کہتے ہیں کہ بس یہی چیز اسراف ہے, مگر یہ اسراف بھی خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ اسراف فساد کے برابر ہے. جو لوگ مصرفین ہیں وہ فساد پھیلا رہے ہیں اس دنیا میں, بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں. ان الفاظ سے ان کو یاد کیا گیا اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مبتلا بے ہیں. مبتلا بے سے مراد ہے کہ ہمارے ہاں روزمرہ زندگی میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ان سے بچنے کی خوب کوشش کیجئے کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسراف لے کے آتی ہیں. میں کچھ جلدی جا رہا ہوں کیونکہ کل بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا مقدمتاً بیان کرتے, کیونکہ مجھے اپنے اصل اس موضوع کی طرف آنا ہے کہ وہ کون سی راہیں ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اس فساد کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اس انحراف کا. اور فساد کا معنی ہم نے بیان کیا کہ اعتدال, نارمل حالت سے کسی چیز کا بھی خارج ہو جانا فساد کہلاتا ہے. یہ سب اب نارمل سچویشنز ہیں. کوئی شخص اگر بیمار ہے تو وہ فساد کا مبتلا ہے, اس کے اندر فساد ہے, جسمی فساد ہے اس کے اندر. یہ بیماریاں سب فساد ہیں. اس کو چاہیے کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے, اس سے دوائی لے, کچھ بھی لے, اپنے آپ کو نارمل حالت میں لے کے آئے. لہذا فساد سے بچنے کے جو راستے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے, مگر ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور وہ یہ ہے کہ ہم فساد کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فساد کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کیوں نہیں دیتے, یہ نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موضوع ایسا موضوع ہے, خداوند متعال بھی جب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں, تو جب ملائکہ نے اعتراض کیا کہ کیا تو ایسے کو بھیجنے والا ہے جو فساد پھیلائے گا, تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے یہ صفت نکال لوں گا. کیونکہ انسان کی جو ساخت ہے, بناوٹ ہے, اس میں یہ چیز شامل ہے, اس سے نہیں نکل سکتی. اور اسی کی بنا پر خدا امتحان لیتا ہے. اسی کی بنا پر خداوند متعال نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ افضل مخلوقات ہے, تمام مخلوقات سے افضل ہے, کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے, ان غرائز کے ہوتے ہوئے یہ اپنے آپ کو ملکوت کے درجے پر لے جاتا ہے. اور اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ملکوت سے بھی اوپر چلا جاتا ہے, فرشتے بھی ان کے غلام بن جاتے ہیں, یا اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی چکیاں فرشتے آ کر پیستے ہیں, ان کا گہوارہ فرشتے آ کر جھولا جھلاتے ہیں. کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کوفے میں جب جناب زینب کے جو خطابات ہیں اس میں ایک خطاب یہ بھی ہے کہ جناب زینب نے جب امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروانا چاہا تو کہا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا جھولا ملائکہ جھلاتے تھے. یہ روایت جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ہمارے پاس آیا ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. کیسے یہ ہستیاں بنی؟ صرف یہی نہیں, منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی کتاب ہے تاریخ کی, اس میں جب وہ رسول اکرم کے حالات بیان کرتے ہیں تو ان میں ان کے اصحاب کے معجزات بیان کرتے ہیں. اور اس میں جناب سلمان فارسی کا ایک معجزہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو ذر جناب سلمان فارسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور جناب سلمان فارسی کھانا پکا رہے تھے. فرماتے ہیں کہ وہ جو کھانا پک رہا تھا ایک دیگچی تھی جو پتھروں پر پڑی ہوئی تھی, آگ نہیں تھی, پتھر تھا. جناب ابو ذر نے اس کو ہاتھ لگانا چاہا تو ہاتھ جل گیا ان کا. کہتے ہیں سلمان یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ کھانا پک رہا ہے، کھانا ابل رہا تھا مگر پتھر کے نیچے. پھر جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اسی حالت میں دیکھا کہ سلمان نے اپنا ہاتھ دیگچی کے اندر ڈالا اور کھانے کو ہلایا، نہ سلمان کا ہاتھ جلا نہ مجھے آگ نظر آئی. منتہا الامان جب ان اولیاء کے غلام ایسے ہوں، کیا ہم یہ تمنا نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر بھی یہ خصوصیات آئیں؟ سلمان فارسی مسلمان نہ تھے، مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد جب منا اہل بیت ہوئے، ہم جو بچپن سے در اہل بیت پہ پل رہے ہیں، ہمیں جو ماؤں نے دودھ سے ہی محبت اہل بیت پلایا، کیا ہمارے اندر یہ خصلتیں نہیں آ سکتی، یہ خصوصیات نہیں آ سکتی؟ جنگ صفین میں جب امام علیہ السلام جا رہے تھے تو فرات کے راستے پر، فرات کے کنارے پر ایک مسیحی راہب ملا جو اس لشکر کے ساتھ اس کا ہمکنار ہوا. اس نے لشکر سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا لشکر ہے، کس کی فوج ہے؟ کہا گیا کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی فوج ہے. کہا کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا معاویہ سے لڑنے جا رہے ہیں. کہا یہ امیر المومنین کیا ہے، علی ابن ابی طالب کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وصی رسول ہے، آخری رسول کے نمائندے ہیں. یہ فوراً بھاگتا ہوا در علی پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ وصی رسول ہیں، میرے پاس کچھ نسخے ہیں جو میرے اجداد سے مجھ تک پہنچے ہیں، مجھے آج تک ان کا معنی سمجھ نہ آیا، کیا تو سمجھا سکتا ہے؟ امام نے کہا لاؤ میں دیکھتا ہوں. وہ نسخے جب امام نے پڑھے تو اس میں آخری نبی کے علامات لکھی ہوئی تھیں. تو امام نے فرمایا کہ اے راہب، یہ آخری نبی رحلت فرما چکے ہیں، مگر یہ جو بعد میں ان کے وصی کے جو نشانیاں لکھی گئی ہیں، واللہ میں ہی وہ وصی. وہ راہب مسلمان ہوتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اگر میں نبی آخر الزماں کو نہ دیکھ سکا تو اس کے وصی کو میں نے پایا. جنگ صفین میں شہید ہوتا ہے، امام علی خود اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور جنازہ پڑھانے کے بعد کہتے ہیں جس نے بھی اس شخص کو درد کیا، اس کی قبر پہ آیا، جان لے یہ راہب منا اہل بیت. یعنی آپ دیکھیے کہ کچھ لمحے کے لیے امام کے در پر آتا ہے، امام پر جس طرح سے ایمان لانا چاہیے، جس طرح اطاعت کرنی چاہیے، اسی طرح اطاعت کرتا ہے اور سلمان فارسی کی طرح منا اہل بیت بن جاتا ہے. یہ اتمام حجت ہے ہم پر تاریخ کی طرف سے. حر کی مثال آپ کے سامنے ہے. حر کیا تھا؟ ایک شب کی مہلت مانگی تھی امام نے، ایک شب کی مہلت، گویا امام کو انتظار حر کا ہی تھا. جب حر آتا ہے تو امام یہ نہیں کہتے کہ حر تیری وجہ سے میرے بچے مارے گئے، تیری وجہ سے ہم پیاسے رہے، تیری وجہ سے ہم پر پانی بند کیا گیا، تیری وجہ سے ہم کربلا نہ جا سکے. امام نے تانا نہیں دیا، برا بلا نہیں تھا، انتقام نہیں لیا، گلے سے لگایا ہو. ہم جو شیعان حیدر کرار ہیں، ہم جو حسین کے ماننے والے ہیں، حسینیت کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہمیں یہ خصوصیات ضرور ہونی چاہیے. یہ درس کربلا ہمیں سکھاتے ہیں، جو نعرہ لگا دیں، یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے تو خدا کے لیے ہی کام انجام دیا کریں. یہ نعرے معمولی شعار نہیں ہیں، نعرے معمولی نہیں ہیں، ان کے پیچھے فلسفہ چھپا ہے. اگر ان کے ترجموں کی طرف غور کیا جائے، انہی اشعار کی طرف غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کیا کہتی ہیں. جب کہا جاتا ہے خوف بس خدا کا ہے تو بس خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو. اگر خدا کے علاوہ خوف ہو تو پھر انسان کام نہیں کر سکتا. یہ خوف صرف خدا کا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا نے ہمیں سکھایا، اصحاب حسین نے ہم پر اتمام حجت دی. جناب مالک اشتر کوفہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، ایک شخص آیا، اسے جب جناب مالک اشتر کو دیکھا تو برا بلا کہنا شروع کر دیا، نازیبا الفاظ سے مالک اشتر کو پکارنا شروع کیا. مالک اشتر نے اسے کچھ نہ کہا، اپنا منہ موڑ لیا، مسجد کوفہ گئے، دو رکعت نماز پڑھی. اس شخص کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو یہ علی کی فوج کا سپہ سالار ہے، یہ غضبناک ہو گیا ہوگا تجھ پر، اس نے تجھے نہیں چھوڑنا. بھاگتا ہوا گیا، جاتا ہے جب مسجد کوفہ میں دیکھتا ہے کہ مالک اشتر نماز سے فارغ ہوئے، پاؤں پکڑ لیتا ہے، کہتا مالک مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو کون ہے. مالک کا جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ اے نادان، مجھے معلوم تھا کہ تجھے نہیں معلوم، میں نے تیری ہی وجہ سے دو رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدایا میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر. انتقام میں اسراف نہیں کرنا، خدا فرماتا ہے دیکھو اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، انجانے میں کیا ہے. خاندانوں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکتے اگر اس ایک آیت کے اوپر ہم عمل کریں. ان سیرتوں کو اگر دیکھیں، اہل بیت کے غلاموں کا کردار جب ہم دیکھیں، مجال ہے کہ مومنین کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، مجال ہے کہ مسلمین کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، نہیں ہو سکتا. معاشرہ صاف امن کے ساتھ انسان رہے گا جب ان کرداروں کا مطالعہ کرتا ہے. ہم سب کو منا اہل بیت بننا ہے، اور ہماری آرزو ہے کہ امام زمانہ خود کہیں منا اہل بیت، کیونکہ ہمارے وقت کے امام، ہمارے وقت کے امام امام زمانہ ہے. ایک حدیث ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، ایک صلوات پڑھیے. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، فی بنت رسول اللہ، رسول خدا کی بیٹی میں، لی اسوۃن حسنہ. یاد کر لیجیے، چھوٹی سی حدیث ہے. فی بنت رسول اللہ، رسول خدا کی بیٹی میں، لی اسوۃن حسنہ، میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی فاطمہ زہرا جگر گوشہ رسول، مجھ مہدی برحق کے لیے اسوہ حسنہ ہے. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شب کو میں بیدار ہوا اور میں نے دیکھا کہ ہماری والدہ مصروف ہیں عبادت میں. میری پھر آنکھ لگی، کچھ دیر کے بعد دوبارہ اٹھا تو دیکھا والدہ ابھی بھی مصروف ہیں. میں بیٹھ گیا، دیکھتا رہا والدہ کو. جب عبادت ختم ہوئی تو ماں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. جب جناب سیدہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہمسایوں کا نام لینا شروع کیا، مدینے والوں کا نام لینا شروع کیا. جب دعا ختم ہو گئی تو میں نے ماں سے سوال کیا، ماں تو ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر رہی، وہ تو دوسرے کے لیے دعائیں کر رہی تھی. تو بیوی کہتی ہیں کہ پہلے ہمسائے پھر گھر والے. تو جب امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جناب سیدہ اسوہ حسنہ ہیں، جو مومنین واقعاً امام کے لیے کام کرتے ہیں، جو خلوص نیت سے اس فرش عزا پہ آتے ہیں، آپ بھی امام کی نماز شبو کی دعاؤں میں ضرور شریک ہوتے ہیں. اتنا کریم امام کہاں سے لائیں گے ہم؟ بس یہی باتیں ہیں جو ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہیں. در ولایت پر اسی طرح کھینچ کے لانا ہے ان کی محبت سے. جب اتنا کریم امام دنیا میں کہیں نہیں ملے گا تو کس در پر لوگ پھر جائیں گے؟ مجبور ہو جائیں گے اسی در پر آ جائیں. یہ اہل بیت کا کردار ہے. اہل بیت ہمیں اس قسم کی باتیں سکھاتے ہیں. لذا پہلی راہ جو اس فساد سے جنگ کرنے کا یا مقابلہ کرنے کا یا اس کو فیس کرنے کی جو پہلی راہ ہے، وہ آگاہی دینا ہے، آگاہ کرنا، لوگوں کو بتانا ہے. جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ اگر میں انٹرنیٹ کی دنیا پہ جاتا ہوں تو میں کس قسم کا مواد دیکھوں، میں کتنا ٹائم اپنا وہاں پہ لگاؤں، اگر فیس بک کی دنیا پہ جاتا ہوں کتنا ٹائم میں لگاؤں، کس کس چیز کو پڑھوں، کس کس چیز کو نہ پڑھوں. والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ گھروں میں ٹی وی آن کرتے ہیں کس قسم کے چینلز کو چلائیں. بچے بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے. یہ آگاہی ہے، انسان کو آگاہ ہونا چاہیے خداوند متعال نے کس کس چیز کو حلال قرار دیا، کس کس چیز کو حرام قرار دیا. کیوں ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اس عالم نے قیام کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یزید حلال محمدی کو حرام بنا رہا تھا. اور آج اسی حسین کا غم منانے والا اگر یہ نہ جانتا ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس سے بڑھ کر غم کیا ہوگا؟ حسین اس وقت بھی مظلوم تھے، اب بھی مظلوم ہے. حسین کا بیٹا بھی مظلوم ہے جو آج تک اپنے 313 ساتھی نہ پا سکا کہ ظہور کر جاتا. اس میں میرا بھی قصور ہے، اس میں معاشرے کا بھی قصور ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی. ہمیں جو ڈیوٹی سونپی گئی کہ تبلیغ کرو، ابلاغ کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ ہم کون ہیں، ہماری عظمت کو بتاؤ، ہم نہ بتا سکے. میں وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے کچھ تیز جا رہا ہوں، بالکل سیریسنس پیدا ہو گئی ہے، گھبرائیے گا نا، انشاءاللہ صرف وقت کی وجہ سے ہے. لہذا ہماری جو ڈیوٹی ہے پہلی چیز وہ آگاہ کرنا ہے. آگاہ کرنے کے لیے طریقے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. ایک بڑی مصیبت جو معاشرے میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خود نہیں معلوم کہ کس طرح سے آگاہ کیا جاتا ہے. شہید متحری اپنی ایک کتاب میں ایک مثال لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آگاہ کرنے کے بارے میں کس طرح سے آگاہ کیا جائے اور لوگ کس طرح سے آگاہ کرتے ہیں. عموماً نقل کرتے ہیں ایک مزاحیہ واقعہ، فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص تھا جو کہ سڑک پر چل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کی وہ جو چھڑی مخصوص ہوتی ہے سفید رنگ کی، وہ اس کے ہاتھ میں تھی. لگاتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی ٹکر کچھ لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے جو گلی میں بیٹھے ہیں، اور وہ لڑکے بیٹھے فرنی کھا رہے تھے. فرنی جانتے ہیں نا، چاول کا جو آٹا ہوتا ہے دودھ میں پکاتے ہیں، سفید رنگ کا ہوتا ہے. فرنی کھا رہے تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کتنے مزے کی فرنی بنی ہے، بہت مزے، جس نے بنایا ہے بہت مزے کا بنایا ہے. تو یہ نابینا شخص غریب تھا، اس نے کبھی زندگی میں فرنی نہ دیکھی، نہ چکھی، نہ سنی. تو ان سے سوال کرتا ہے کہ تم کیا کھا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم فرنی کھا رہے ہیں. کہتے ہیں فرنی ہوتی کیسی ہے؟ وہ اس کو مختلف چیزیں بتانے لگے. اس نابینا نے کیونکہ زندگی میں سنا ہی نہیں تھا، اس کو سمجھ نہ آئے. کہتے ہیں کہ جی فرنی کبوتر کی طرح سفید ہوتی ہے. اب وہ کہے یہ سفید رنگ کیا ہوتا ہے؟ سفید رنگ کا نہیں معلوم، یہ تم نے لباس پہنا ہے یہ سفید رنگ کا ہے. اچھا میرا لباس کیسے ہے؟ کافی دیر اسی طرح بحث ہوتی رہی. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس نابینا کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں دیکھو جو تمہارے ہاتھ میں چھڑی ہے نا، بس اس طرح ہوتی ہے سفید رنگ. نابینا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اچھا اگر اس طرح سفید ہوتی ہے تو فرنی بھی ایسے ہوگی. ہاں میں اب سمجھا تم کیا کھا رہے ہو. سمجھانا نہ آیا، آگاہ کرنا نہ آیا، بجائے اس کے کہ اس کو بتاتے کہ بھائی جو تم چاول کھاتے ہو اس کا پاؤڈر بنتا ہے، اس میں چینی ڈالی جاتی ہے، اس کو دودھ میں پکایا جاتا ہے اور یہ میٹھی بن جاتی ہے. دوسرے راہوں سے اس کو لے کے گئے اور نابینا کیا کچھ بھی نہ سمجھا آخر میں، وہ سمجھا یہ چھڑی کھا رہے ہیں. اور وہ اپنے ذہن میں سوچا تھا کہ یہ پاگل ہیں، یہ کیا ہے، یہ اب نارمل ہیں. آگاہ کرنے کا طریقہ انسان کو آنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ پہلی راہ آگاہ ہے، تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو چیزیں ہمیں کہی ہیں، جس چیز سے ہمیں آگاہ کیا ہے، اس کو سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس سے خداوند متعال نے خود روکا، جیسے روح کے بارے میں کہتے ہیں جب سوال کیا گیا روح کیا ہے، خدا نے کہا یہ اذن ربی ہے، اس کے بارے میں سوال نہ کرو. میں نے کل بیان کیا کہ 124,000 پیغمبر کیوں آئے ہم نہیں جانتے، خدا معلوم ہے، خدا کو معلوم ہے، ہم ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے. لیکن جن چیزوں سے خدا نے ہمیں آگاہ کیا وہ حلال و حرام ہے. کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، مفصل کتابوں میں آ چکا ہے، توزیع المسائل میں بھی لکھا جا چکا ہے. علماء آتے ہیں بتاتے ہیں معاشرے میں یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. سب سے پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ حلال و حرام کو ہم جانیں. جب حلال و حرام کو جانیں گے تو نہ نامحرم پر نظر جڑے گی، نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ کوئی نازیبا الفاظ منہ سے نکلیں گے، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے. یہ پہلی راہ ہے. میں نے کہا ہم جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتے فساد کو، لیکن جو چیزیں اس کا باعث بنتی ہیں ان چیزوں کو ہم کم کر سکتے ہیں، اس کا اثر کم کر سکتے ہیں. اور پہلی چیز جو اس کو کم کرتی ہے وہ آگاہ کرنا ہے. آگاہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسان چار قسم کے ہوتے ہیں، چار قسم کے انسان ہیں، عالم، جاہل، غافل، گمراہ. عالم وہ ہے فتبعو، اس کی پیروی کرو. جو جانتا ہے، جو عالم ہے، جو علم رکھتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کی پیروی کرے، اس سے سیکھے. جاہل وہ جو بالکل ہی نہیں جانتا، اس کو سکھایا جائے. غافل جو جانتا ہے مگر بھول چکا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، معلومات ہم بھول جاتے ہیں. بچپن میں بہت ساری چیزیں پڑھی، اب بھول گئے، یاد نہیں. جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کا سکیچ آتا ہے، کچھ پکچر اس کی آتی ہے، ہاں ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے. جیسے آپ زیارتوں میں بعض لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ کسی مومن سے ملاقات ہوتی ہے اور جب یہاں پر جاتے ہیں تو وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو یاد دلانے کی، ہاں ہاں فلاں مقام پہ، ہاں ہاں کچھ یاد آ رہا ہے. یہ یاد آنا اس کا مطلب ہے کہ یہ غافل ہے، اس کو معلوم تھا، اب اس کو دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے. اور چوتھی قسم گمراہ ہے، وہ جو راستہ اپنا گم کر چکا ہے، اس کو سیدھے راستے پر لانا، یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے. جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام نے آگاہ کیا زبیر کو، زبیر غافل تھا، گمراہ نہیں تھا، زبیر عالم نہیں تھا، زبیر جاہل نہیں تھا، غافل تھا. فوج لے کے آیا امام کے مقابلے میں، امام نے اس کو اپنے خیمے پہ بلایا. کیا کہا زبیر سے؟ زبیر تمہیں یاد ہے وہ وقت جب ہم مدینہ میں تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پوچھا اتحب علیاً، کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ زبیر نے کیا کہا؟ جی مولا میں محبت کرتا ہوں. تو رسول نے تجھے جواب میں کہا جس دن تو علی کے خلاف کھڑا ہوگا تو ظالم ہوگا اور علی حق پر ہوگا. دیکھ آج ویسا دن نہیں، غافل تھا زبیر، بھول چکا تھا، اس کو یاد دلایا مولا نے. جب یاد دلایا تو پشیمان ہوا، باہر نکلا، اور باقی واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ کس طرح اس کا صحرا میں قتل ہوتا ہے. یہ غافل تھا، غفلت کی حالت میں تھا. کیوں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اتنے خطبے دیے؟ مدینہ سے جب چلے جگہ جگہ پر امام نے وقف کیا، خطبے دیے. مکہ سے کوفہ کے، مکہ سے کربلا کے درمیان جو مقامات ہیں، مختلف مقامات پہ امام کی تقریریں ہیں، خواص کو ملے، خواص کو آگاہ کیا. یہ کیا تھا؟ یہ سب آگاہ کرنا تھا، یہ سب بھول چکے تھے، ان کو یاد دہانی کروانی تھی. کیوں جناب سیدہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں، دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، یہ غافل ہیں، بھول چکے ہیں. کچھ جان بوجھ کر اگر بھول جائے تو اس کو ہم غافل نہیں کہتے. غفلت سے بیدار کرنا تھا، غفلت سے نکالنا تھا. آگاہی بہت بڑا ہتھیار ہے، اگر خود انسان آگاہ ہو تو انسان دوسروں کو آگاہ کر سکتا ہے، اگر خود آگاہ نہ ہو تو آگاہی بھی نہیں دے سکتا. مشکل ہے اس کے لیے ان چیزوں کا بیان کرنا. لہذا آگاہی کے مختلف مراحل تھے. کیوں جناب سید ساجدین خطبے دیتے رہے، کیوں جناب زینب اولیاء خطبے دیتی رہیں، یہ سب آگاہ کرنا تھا. آگاہی سب سے پہلی راہ ہے، سب سے پہلی چیز جو فساد کو ختم کرنے کے لیے، اس کی راہوں کو، اس کے راستے کو کاٹنے کے لیے، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے مؤثر ہے، وہ یہی آگاہی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ آگاہ رہے، اس کو اپنے حالات کا پتہ ہو، اس کو اپنے دشمن کا پتہ ہو کہ میرا دشمن کون ہے. دشمن کا نام پتہ نہ ہو، دشمن کی دشمنی کا طریقہ پتہ ہو اس کو. اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ دشمن کس حربے سے ہم پر اٹیک کر رہا ہے یا حملہ کر رہا ہے، وہ تبھی جا کر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. آج یہ ثقافتی یلغار جو ہم دیکھتے ہیں، بے حیا ہونا، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، والدین کا احترام ختم ہونا، اساتید کا احترام نہ کرنا، یہ سب دشمن کے یلغار ہیں، یہ دشمن کے اٹیکس ہیں، حملے ہیں ہم پر. کس رستے سے آج تک دشمن ہم پہ حملہ کرتا رہا، کبھی ہم نے سوچا؟ رسول خدا کے جواب سوانح زندگی کو پڑھیں، زندگی کے حالات کو پڑھیں، جتنے بھی غزوات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب ڈیفنسو موڈ ہے. ہمارے ہاں جہاد بیشتر ڈیفنسو موڈ میں رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کرتے رہے. کیسے کرتے رہے؟ جیسے ہی آگاہ ہوتے تھے، پتہ لگتا تھا کہ دشمن کی تعداد اتنی ہے. مثلا جنگ احزاب، تمام حزبیں اکٹھی ہو گئی، مدینے کی طرف آ رہی ہیں، کیا کیا جائے؟ کیا مدینے سے باہر نکلا جائے، مدینے کے اندر جنگ کی جائے؟ آگاہی دی رسول خدا نے، بتایا کہ اتنے لوگ ہیں، مشورہ کیا 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 جائے، دشمن کس حربے سے ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہم کیا کریں. یہ آگاہ ہونا ہے، پتہ ہونا کہ کس طرح سے دشمن کو ہم زیر کر سکتے ہیں. جنگ خیبر میں بتایا جاتا ہے 39 دن تک رسول خدا بھیجتے رہے، مگر وہ جو جاتے رہے وہ آگاہ نہ تھے کہ کس طرح سے اس دشمن کا قلعہ ہم کھول سکتے ہیں، اس دروازے کو کس طرح ہم کھول سکتے ہیں، اس کے اندر نفوذ کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر آخر میں کیا ہوا، 40ویں دن اس کو بھیجا جو غیر فرار تھا، وہ جو علم لدنی کا مالک تھا، جس نے لحد سے، جس نے مہد سے لحد تک رسول کی تعلیمات کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا، جس نے ایک ایک پل جب بھی رسول پر کوئی وحی نازل ہوتی رسول سے پوچھتا، رسول خود اس کو بتاتے کہ کیا ہوا، کس طرح سے کون سی آیت نازل ہوئی، اے علی جان لو کہ میرے بعد تو ہی میرے علم کا وارث ہے، جس کو خود رسول خدا نے فرمانا آیا انا مدینۃ العلم وعلی بعدھا، یہ جانتا تھا کہ اس دشمن کے قلعے کو کس طرح سے توڑا جائے، اور یہی ہوا خیبر میں جب مولا علی کے آگاہی تھی، کچھ جگہوں پر معجزات پیش آتے ہیں وہ خدا اپنا آپ دکھانے کے لیے کرتا ہے، وہ خدا یہ دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہاری طرح کے بشر ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ میرے وارث ہیں زمین پر، یہ میرے خلیفہ ہیں زمین پر۔ قرآن مجید میں صرف دو مقامات پہ خلیفہ کا لفظ آیا ہے، دو مقامات پر، ایک یہی انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ایک جناب یوسف کے بارے میں یا یونس کے بارے میں ہے کہ ان کو ہم نے خلیفہ بھیجا، جب خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ ہم خلیفہ بھیجنے والے ہیں تو ہمیں حق نہیں کسی کا چناؤ کر سکے، صرف کس لیے ان غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں، قرآن کو نہ پڑھا نہ اس کو سمجھا، آگاہ نہیں ہے ہم ان چیزوں سے۔ یہ کب ایسا ہوتا ہے، تب ہوتا ہے کہ جب کوئی اس چیز کا دعویٰ کرے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور در اہل بیت کو چھوڑ دے، جبکہ رسول خدا دو چیزیں چھوڑ دے گئے، اہل بیت کو بھی چھوڑا، استاد کو بھی چھوڑا، قرآن ناطق کو بھی چھوڑا، اور قرآن صامت کو بھی چھوڑا۔ کیا ہم اتنی آگاہی لوگوں تک نہیں پھیلا سکتے، نہیں پہنچا سکتے، نہیں بتا سکتے کہ یہ واقعات اس طریقے سے رونما ہوتے ہیں، ہمارے لیے، ہم پر حق نہیں ہم کہ کسی کے اوپر ہم تہمت لگائیں کہ کیونکہ اس کے دل میں حب علی نہیں ہے، کیونکہ یہ فلاں مسلک کا شخص ہے لہذا یہ جنتی نہیں ہوگا۔ ہم پہلے اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا میں نے اپنی کلاس کے اندر، اپنی جاب میں جہاں جاب کرتا ہوں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے استادوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں میں، کیا میں نے پیغام ولایت پہنچایا؟ اگر میں نے نہیں پہنچایا مجھے حق نہیں ہے اس بات کو کہنے کا، لیکن اگر میں نے پہنچایا اور اس کے باوجود کوئی اس راستے پر نہ آیا، ہاں پھر وہ جس عقاب کا مستحق ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ کیوں ہمسائے ملک میں سنی شیعہ جھگڑے نہیں ہوتے، کیوں فرقہ واریت کی ہوا نہیں ہے، کیوں امن و امان ہے، انہوں نے ہر طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہو سکا، فکر اہل بیت، راہ اہل بیت، نظام ولایت کو لوگوں تک پہنچایا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ شام اور عراق جو سنی حکومتیں ہیں وہ بھی اس پرچم کے تحت آ گئیں، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ راستہ حق کا راستہ ہے، اگر ہم نے اس راستے کو اپنا لیا تو ہم بھی طاغوت سے بچ جائیں گے، ہم بھی ہر اس شیطان بزرگ کے آفت سے بچ جائیں گے جو ہمیں فساد میں مبتلا کر رہا ہے۔ آگاہ کرنا سب سے پہلا راستہ ہے، لہذا اس چیز کے اوپر غور کیجئے، جانیے، اپنے مطالعات کو بڑھائیے، اپنے جو مطالعات کرتے ہیں تاریخ کا یا قرآن کا، اس کو بڑھائیے، اس چیز تک آ جائیے کہ آپ نے اس چیز کو ضرور حاصل کرنا ہے، اور لوگوں تک اس آگاہی کو پہنچانا ہے، اور یہ آگاہی کا سلسلہ رکا نہیں، آگاہی کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ کربلا کا میدان آ گیا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام خطبے دیتے رہے، اشقیا کی فوج کو باخبر کرتے رہے۔ ہمارے ہاں صرف یہی پڑھا جاتا ہے کہ جناب حور تھے جو اکیلے شب عاشور عمر ابن سعد کی فوج سے ملحق ہوئے امام حسین علیہ السلام کی فوج کو۔ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں، کتابوں میں ہے کہ عمر ابن سعد کی فوج سے 30 لوگ ملحق ہوئے۔ یہ 30 لوگ کیسے آئے؟ یہ ان خطبوں اور آگاہی کا اثر تھا۔ اتنا مؤثر یہ ہتھیار ہے فساد کو ختم کرنے کا کہ امام نے دشمن کی فوج سے 30 لوگ کاٹ لیے. یہ آگاہی کتنی مؤثر ہے کہ جب خوارج جدا ہوئے امام علی علیہ السلام سے تو ابن عباس کو امام علی علیہ السلام نے خوارج کی طرف بھیجا. ایک تقریر سے، ایک خطبے سے 2000 افراد امام علی علیہ السلام کی طرف واپس پلٹے. یہ اثر ہوتا ہے خطبوں کا. یہ خطبے ابن زیاد کی محفل میں بھی تھے اور وہاں پر بھی تلاطم مچاتے رہے، وہاں پر بھی لوگ ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا رہا، اور دربار یزید میں بھی انہی خطبوں کا اثر تھا کہ وہ جو اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھتا تھا وہ ہار گیا. امام حسین کے اصحاب بہت ہی باوفا تھے، ان جیسے اصحاب کسی کو نہ ملے روایات میں ہیں، مگر یہ سب اصحاب وہ تھے جو خود سے حسین ابن علی کے ساتھ ملحق ہوئے یا راستے میں جب ملاقات ہوئی تو امام کے ساتھ ملحق ہوئے. مگر ان میں ایک صحابی ایسا تھا جس کو امام نے خود بلایا. کتنا عظیم درجہ تھا اس صحابی کا. حبیب ابن مظاہر کوفہ میں تھے، تیاری کر رہے تھے، معلوم تھا کہ جنگ ہونی ہے، میں نے بھی جانا ہے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی فرمائش پر امام نے خط لکھا حبیب کو. راوی لکھتا ہے کہ دونوں بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے صحرائے کربلا میں، تو جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا دشمن کی فوج میں تو جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، فوجی دستے آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ناصر ہمارے لیے نہیں بچا؟ بھیا کسی کو تو بلاؤ، کسی کو تو خط لکھو. امام حسین علیہ السلام نے بہن کی لاج رکھی، ایک خط لکھا، اور بہن نے جب دریافت کیا کہ بھیا کیا کسی کو بلایا ہے، فرماتے ہیں ہاں حبیب کو بلایا ہے. ال الفقیح، فقیح کی طرف میرا یہ نامہ ہے. سن کے سناتے ہیں اپنے نامہ. بہن کہتی ہے کہ یہ نامہ جو آپ نے لکھا ہے، جو خط لکھا ہے، سنائیے کیا لکھا ہے. لکھا ہوا تھا ال الفقیح، فقیح کی طرف، ہم دشمن کے نرغے میں ہیں، ہمارے ارد گرد دشمن ہے، بھیا حبیب ہماری مدد کو آنا. بی بی کہتی ہے بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھ دینا، لکھنا العجل العجل، بھیا حبیب اگر آنا تو جلدی آنا. قاصد خط لے کے جاتا ہے کوفہ. جب در حبیب پر پہنچتا ہے تو حبیب کھانے کے وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، آتے ہیں دروازے پر، دیکھتے ہیں مولا کا قاصد ہے. قاصد سے خط لیتے ہیں، کہتے ہیں کس کا خط ہے؟ کہتا ہے حسین ابن علی آپ کے مولا کا خط. بوسے دیتا ہے اس خط کو، آنکھوں سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، جا کر دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے. مسلسل فکر میں ہے، پریشان حال ہے. بیوی گویا ہوتی ہے، پوچھتی ہے کیا مسئلہ ہے حبیب، کیا ہوا تجھے، کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے میرے مولا کا خط آیا ہے، مولا نے مجھے کربلا بلایا ہے، کہا ہے حبیب جلدی آ جا، ہم دشمن کے نرغے میں ہیں. بیوی سوال کرتی ہے کہ حبیب کیا ارادہ ہے تیرا؟ کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں. بیوی بھی محبت آل اہل بیت میں ڈوبی ہوئی تھی، کہتی ہے حبیب میری چادر تو پہن لے، تیری تلوار میں لے جاتی ہوں. ارے فاطمہ کے لاڈلے نے تجھے بلایا، تو ابھی تک سوچ رہا ہے. حبیب کہتے ہیں کہ نہیں بیوی، میں نے تجھے آزمانا تھا، میں نے مصلحت کے تحت یہ کہا تھا، میرا دل خوش ہوا کہ تیرا یہ عقیدہ ہے. جلدی سے تیار ہوتے ہیں، کربلا کا رخ کرتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کربلا میں خیموں کے نزدیک پہنچے تو امام حسین نے ایک دفعہ علی اکبر کو صدا دی، قاسم کو صدا دی، کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے چچا کا استقبال کرو. جیسے ہی حبیب دیکھتے ہیں کہ شہزادے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیتے ہیں، چومتے ہوئے شہزادوں کے ہاتھ امام کے در تک آتے ہیں. جیسے ہی حبیب کو اصحاب دیکھتے ہیں تو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں. اس تکبیر کی صدا کا بلند ہونا تھا. عزیزان خیمہ حسینی میں جو بیویاں بیٹھی تھیں وہ سب پریشان ہوئی کہ کیا ہوا. جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا، کہا فضہ جا کے دیکھو کیا ہوا، کیوں تکبیر کی صدا بلند ہوئی. جناب فضہ واپس آتی ہے، بتاتی ہے کہ حبیب کوفہ سے آ چکے ہیں. جب بی بی یہ سنتی ہیں کہتی ہیں فضا میرا پیغام دینا حبیب کو، کہنا تجھے فاطمہ کی بیٹی سلام دیتی ہے. جب جناب فضا آتی ہیں حبیب کے پاس کہتی ہیں حبیب تجھے فاطمہ کی لاڈلی سلام دے رہی ہے، حبیب اپنے منہ پر تماچے مارتا ہے، منہ کو پیٹنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے کتنی غربت آ گئی آل رسول پر، اب زہرا کی بیٹیاں اس غلام کو سلام بھیجتی ہیں. میں کہوں گا حبیب تو نے صرف سلام سنا تھا، اس کے جواب میں تو نے کہا کہ غربت آ گئی، اے کاش تو جس کوفہ سے آیا تھا، اے کاش جس کوفہ میں تو اپنی بیوی کو چھوڑ کے آیا تھا، تو اس کوفہ کے بازار کا حال دیکھتا، اس کوفہ کے دروازے کا حال دیکھتا، یہی بیویاں جو تجھے سلام دے رہی تھی اتنی غریب ہوئی کہ چادر کے بغیر اسی کوفے میں آئے. کچھ کتابوں میں لکھا ہے جب اسرا کے کو آگے لایا گیا اور شہدا کے سروں کو کوفے میں لایا گیا تو حبیب کے بیٹے کی نظر اپنے والد کے سر پر پڑی. اپنے والد کے سر کو جب دیکھا اپنے دوستوں کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے دوستوں وہ میرے والد کا سر ہے، آؤ میرے والد کا سر اس ظالم سے چھینے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قاتل کو جس نے حبیب کا قتل کیا ہوتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں، یہ جوان بیٹا اپنے باپ کا سر اپنے سینے میں لیتا ہے اور زور زور سے کہتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر اس طریقے سے بے وارثوں کی طرح نہیں ہوتا. میں کہوں گا حبیب کے جوان اے کاش تو نے یہ بات آہستہ کی ہوتی، ادھر ایک غیرت مند جوان موجود ہے، امامت کا پیکر موجود ہے، جس کے گلے پر توپ ہے، جس کے ہاتھ بند ہے، ارے اس پر غربت کا کیا عالم تھا کہ جو اپنے بابا کا سر بھی نہ لے سکے.